کبھی کشال کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں، کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی قرآن کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ خود بنایا گھڑ لیا ہوا کرام ہے، اور کبھی آپ کی شان کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ ہماری پسند کا معجزہ جو پہلے نبیوں پر آیا، ایسا معجزہ کیوں نہیں آتا؟ تو بتلایا گیا کہ پہلے لوگوں نے کون سے ان معجزوں پر ایمان لایا ہے، اور قرآن اللہ کے نبی کا سب سے بڑا معجزہ اور اعجاز ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو ایک عظیم شان معجزہ عطا فرمایا ہے، جس میں مختلف قوموں کا تذکرہ ہے، جن کے عقائد، جن کے اعمال، جن کی کامیابی ناکامی کے سارے سلسلے اس قرآن کے اندر ذکر ہیں۔ اگر تم چاہو تو اس قرآن کے اندر تم اپنا بھی ذکر پا سکتے ہو۔ حضرات مفسرین نے حضرت احنب بن قیس کا واقعہ ذکر فرمایا، جب ان کے سامنے قرآن کی یہ آیت آئی کہ اس میں تمہارا بھی ذکر ہے، تو مفسر آدمی تھے، قرآن کھول کر قرآن کے اوراق میں اپنا تذکرہ دیکھنا شروع کر دیا، تو سعادت مند لوگ قرآن کے صفحات میں بکھری ہوئی نظر آئے، جو اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ، اللہ کی خاطر اپنے مال کا قربان کر دینا، راتوں کو اللہ کے سامنے بستروں سے الگ ہو کر، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، اور ان کے دل اللہ کی عظمت سے، اللہ کے خوف سے بھرے ہوئے اور جہنم سے ڈرنے والے، ان سعادت مندوں کا تذکرہ پایا۔ پھر دیکھا کہ دوسرا نقشہ قرآن میں کن لوگوں کا ہے، فساق کا، فجار کا، مشرکین کا، کفار کا تذکرہ۔ حضرت احنب بن قیس نے فرمایا، اللہ یہ دونوں تذکرے دیکھے ہیں، میرا تذکرہ نہیں ملا۔ پھر دسویں پارے کے سورہ توبہ، گیارہویں پارے کے سورہ توبہ میں ایک آیت گزری، تو جب وہ دیکھی کہ کچھ لوگ ہیں نیکیاں بھی کرتے ہیں، بدیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، فرما برداری بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں اپنی غلطیوں کا، گناہوں کا اعتراف ہے، وہ اپنی غلطی کا احساس رکھتے ہیں۔ احنب بن قیس نے کہا، اللہ میرا ذکر بھی آ گیا، اس میں میرا ذکر بھی آ گیا۔ تو قرآن اللہ کے کلام کا بہت، اللہ کے طرف سے آئی ہوئی معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ ہے جو اللہ کے حبیب کے پاس ہے، جس میں قوموں کا بھی تذکرہ ہے اور افراد کا بھی تذکرہ ہے، ناکام اور کامیاب لوگوں کی زندگی کی تصویریں بھی ہیں۔ تو فرمایا، تمہارا بھی تذکرہ ہے، کبھی دیکھ لیا کرو قرآن کے اندر اپنا تذکرہ، اس قرآن کے آئینے میں اپنی زندگی کا نقشہ بھی دیکھ لیا کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے مختلف قوموں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، پھر اللہ نے ان کی پکڑ فرمائی، اللہ کی قدرت کا تذکرہ، پھر اللہ کے معبود ہونے کا تذکرہ۔ فرمایا، اس دھرتی پہ ایک سے زائد معبود ہوتے اور با اختیار شخصیات ہوتی، تو پھر تو دنیا کا نظام نہ چلتا، کوئی گرمی، کوئی سردی کا چاہتا، کوئی بیٹا دینا، کوئی بیٹا نہ دینا چاہتا، سارا دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک ہی معبود ذات ہے، اور اس کی قدرت تو دیکھو، آسمان کو دیکھو، کیسا اللہ نے چھت بنایا ہے اور اس کے اندر سے اللہ بارش برسا دیتا ہے، زمین پر کیسے اللہ نے پہاڑ گاڑ دیے تاکہ یہ زمین حرکت نہ کرنے پائے، کیسے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے۔ کفار کا یہ کہنا کہ یہ شخص مر جائے گا تو اس کی تو اولاد ہی کوئی نہیں، اس کا دین بھی مٹ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ کون سے ہمیشہ زندہ رہیں گے، انہوں نے مرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے آزمائش کے لیے، کون نیکی اور بدی لے کے آتا ہے، یہ تو ایک آزمائش ہے، سبھی نے دنیا سے جانا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ پہلے بھی انبیاء کے ساتھ اسی انداز میں مذاق ہوا، آپ صبر سے کام لیجئے، ہمت سے کام لیں، یہ ہم سے اعراض کر رہے ہیں، ہم نے انہیں عمر دی ہے، زندگی کے وسائل دی ہیں، اور یہ ہم سے دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اگر ہماری پکڑ آ گئی کون انہیں بچائے گا؟ جو معبود اپنا کچھ نہیں بنا سکتے، وہ ان کی مدد اور نصرت کہاں کریں گے؟ پھر اللہ نے آخرت کا ایک منظر ذکر فرمایا، جہاں میزان کا ترازو، عدل و انصاف کا ترازو لگے گا، اور ہر شخص کے اعمال تولے جائیں گے، اور بد اور نیکی ساری ایک طرف اکٹھی اور الگ الگ ہو جائیں گے، وہاں اللہ رب العزت کامیابی اور ناکامی کا یہ سلسلہ اور فیصلہ فرمائیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اور قوم کو ان کا توحید کا پیغام سنانا، لیکن قوم تھی زبان کی بات اور زبان کے بولوں سے سمجھنے والی نہیں تھی، وہ تو جوتوں کے بھوت تھے اور جسے کہیں کہ لاتوں کے بھوت سمجھنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جب یہ قوم عید کے لیے جشن منانے کے لیے باہر نکلی تو ان کے بت خانے میں داخل ہوئے، ہاتھ میں کلہڑا لیا، کسی کا سر، کسی کا ناک، کسی کا کندھا، کسی کی ٹانگ، کسی کے سر پہ چوٹ ماری اور اس کلہڑے کو اس بڑے پہ رکھ دیا۔ جب قوم واپس آئی اور اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ایک نوجوان ہے جو ہمیشہ ہمارے معبودوں کے بارے میں بڑا غلط تذکرہ کیا کرتا تھا اور اس کا نام ابراہیم ہے، اسے پکڑ گرفتار کر کے لے آؤ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے آئے تو فرمایا، بھائی مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھو جس کے پاس یہ کلہڑا ہے، اس سے پوچھو اس نے کس نے کیا کیا ہے۔ بڑی ذلت اور شرم ساری سے نظریں جھکا کر کہنے لگے، کہنے لگے ابراہیم یہ کہاں بولتا ہے؟ فرمایا، تف ہو تم پر، جو اپنی جان نہیں بچا سکتے وہ تمہاری کیا مدد کریں گے، اور جو اپنا حال نہیں بیان کر سکتے وہ تمہارا کیا حال جانیں گے۔ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب قوم کے پاس دلائل کوئی نہیں، جواب کوئی نہیں، کہاں اپنے معبودوں کی مدد کرنی تو اسے زندہ جلا دو، اسے زندہ جلا دو، آنے والوں کو عبرت کے لیے نمونہ بنا دو۔ اسے آگ کا ایک ڈھیر، لکڑیوں کا ایک ڈھیر اکٹھا کیا گیا اور اسے آگ کی بھٹی کے اندر رکھا گیا، اور ایسی آگ جلی کہ آسمان کی فضاؤں سے اگر پرندہ بھی جائے تو وہ بھی جھلس جائے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھینکا جانا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، کچھ کر دیں۔ فرمایا، نا میرا معاملہ اللہ کے ساتھ برائے راست ہے۔ انہوں نے منجنیق تیار کی، اس زمانے کا جیسے آج کی توپ ہے، اس زمانے کے وہ منجنیق دور سے پھینکنا، کیونکہ قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا۔ جب انہوں نے پھینکا، اللہ نے، آگ بھی تو اللہ کی حکم ہے، سمندر اور دریا بھی تو اللہ کے حکم ہے، اگر ان سمندر اور دریا سے اللہ زندگی دے سکتا ہے تو موت بھی دے سکتا ہے، اور انہی نقشوں کو اللہ زندگی کے نقشوں کو موت کے نقشے میں بھی تبدیل کر سکتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ آگ جب چاہے تو اللہ اس کو نفع کا سامان بنا دے، اور جب چاہے تو موت کا سامان بنا دے، اور جب چاہے تو اسے راحت کا سامان بنا دے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے، یہ آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اسے اللہ نے کہا، قلنا یا نار کونی بردم وسلم علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی بھی نہ ٹھنڈی ہو کہ میرا مہمان تیرا، تو اس کی میزبانی کرنے لگی تو اس کو تیری ٹھنڈک سے تکلیف ہو، بلکہ ٹھنڈک بھی ایسی جس سے اسے راحت ملے، نہ گرم نہ ٹھنڈک، ایسی تو آگ بن جا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس آگ میں تقریباً 40 دن تک رہے، 40 دن۔ اللہ اللہ ہے بھائی، اللہ آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ ہے۔ یہ کہانیوں کے لیے اللہ نے قرآن نہیں ذکر کیا، محض قصے کہانیاں قرآن نہیں ذکر کرتا، یہ تو اللہ اپنی قدرت بتانا چاہتا ہے۔ ارے تم مادی طاقت سے، دنیا کی مادی طاقتوں سے کیوں ڈرتے ہو، کیوں خوف زدے ہو، کیوں ان کا خوف تمہارے دلوں میں بیٹھا ہے، کیوں اللہ کے دشمنوں کی طاقت سے مرعوب ہو چکے ہو؟ اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کو اکبر، پتہ نہیں زبان سے کتنی جھوٹی زبانوں سے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن دل میں کفر کی طاقت اللہ اکبر، ہاں دل میں کفر کی بڑائی ہے، انہی کا روب ہے، انہی کا دبدبا ہے، انہی کا خوف ہے۔ تو قرآن اسی خوف کو نکالتا ہے، قرآن اسی خوف کو نکالتا ہے، اور دشمن کی طاقت کا دلوں سے اس کی اثرات زائل کرنا چاہتا ہے کہ تمہارا دل متاثر ہو۔ کسی کی عظمت سے تو اللہ کی عظمت سے، تمہیں ڈر ہو تو اللہ کی قدرت سے، تمہیں اعتماد ہو تو اللہ کی قدرت پہ، تمہیں بھروسہ ہو تو اللہ کی طاقت پر۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ چاہے تو دنیا کی ساری طاقتوں کو ایک مکڑی کے جالوں کی جالی کی طرح منٹوں سکنٹوں میں نیست و نابود کر دے، اور ماضی میں اس نے کیا ہے، وقت کی بات ہے، جب اللہ رب العزت چاہیں گے سب کا ملیا میٹ کر دیں گے۔ اللہ سے متاثر ہونا اللہ کی طاقت سے، اعتماد بھی اللہ کی طاقت پہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس آگ میں ٹھنڈک اور گرمی درمیان کا اس موسم میں رہے، اللہ نے اپنی قدرت سمجھائی کہ ساری میری مخلوق ہے، جب چاہوں نظام بن جائے، جب چاہوں نیست و نابود کر دوں، یہ سارا میرا اختیار میں ہے۔ پھر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اور ان کی قوم کی ہلاکت اور بربادی کا، پھر اللہ نے سلیمان، حضرت داؤد کو غیر معمولی سلطنت دی، اور حضرت داؤد کے بعد اللہ نے حضرت سلیمان کو سلطنت دی۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دفاع کے لیے زرے بنایا کرتے تھے، اور اپنی دفاع کی شکل اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اللہ کا نبی بھی یہ اسباب اختیار کر کے دفاع کی شکلیں اختیار کیا کرتے تھے. پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ، جو ازمائش اور تکلیف اور ابتلاء کے ایک دور میں گزرے، ایک بڑے موسم تک اس تکلیف اور ازمائش میں گزرے، لیکن مجال ہے اللہ کا در چھوڑا ہو، مجال ہے اللہ کی چوکھٹ چھوڑی ہو، اور مسلسل اللہ سے مانگتے رہے آخر کار اللہ کی رحمت کو متوجہ ہی کر لیا، اور ازمائش کی وہ گھڑی ختم ہوئی. اللہ نے ایوب علیہ السلام کی مدح فرمائی. اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ، وہ مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں اور وہاں کچھ دن ٹھہرتے ہیں، لیکن پکارتے ہیں سمندر کا اندھیرا بھی، رات کا اندھیرا بھی، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا بھی، اور ہے بھی اللہ کا نبی، پکارتا کسی کو ہے؟ نہ کسی بابا کو، نہ کسی فقیر کو، نہ کسی مزار والے کو، نہ کسی قبر والے کو. ارے نبی، ان اندھیروں میں، اس مشکل کے گھڑی میں اللہ کا یہ نبی کس کو پکارتا ہے؟ ایک اللہ کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایک اللہ کو پکارتا ہے. وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی میری مدد، وہی میری مدد کر سکتا ہے ہر مصیبت، ہر آزمائش، ہر تکلیف میں. نبی نے یہ سبق دیا ہے اپنی اس پکار اور اس فریاد سے. آج بھی یہ کلمہ، یہ آیت کریمہ بڑی مؤثر ہے. اگر کوئی یقین اور اعتماد کے ساتھ ان کلمات کو کہے، اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے اترتی ہوئی نصرت کو دیکھے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی. پھر آخرت کا تذکرہ فرمایا، ان لوگوں نے دنیا کے اندر اللہ کے دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور جس کے پاس دین کا جتنا ٹکڑا ہے بڑا مطمئن ہے. نہ اللہ کے ہاں تو ایمان کی زندگی اسی کی محنت اور کوشش کار آمد ہے، اسی پہ اللہ اجر عطا فرمائے گا. پھر آخرت کا تذکرہ ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اس کا تذکرہ، پھر اللہ کی بڑائی اور آخرت کا تذکرہ ہے. پھر سورہ حج ہے، جس میں حج کا تذکرہ ہے، لیکن اس کے آغاز میں قیامت کے ہولناک منظر کا تذکرہ، کہ جب وہ منظر پیش آئے گا تو دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھی بھول جائیں گی. بیٹوں سے دودھ پلانے والے بچے ہر وقت نظروں میں ہوتے ہیں، اور ہر وقت ماں کو اس کا خیال ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا دہشت کا ماحول ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتیں اپنے بچوں کو گرا دیں گی. اسی کا تذکرہ فرمایا. فرمایا اس حقیقت کو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کو اگر سمجھنا ہے، اپنا دیکھو، نطفے سے پیدا کیا، پھر اللہ نے رب العزت نے اسے ہڈی بنایا، پھر اس پہ گوشت چڑھایا، پھر اللہ رب العزت نے اس کے اندر روح ڈالی، پھر کوئی جوان، کوئی بڑھاپا زندگی کے اس موسم میں پہنچتا ہے. یہ سارے جو تمہارے زندگی کے ان حالات میں مختلف موسم آتے ہیں، اور پھر تمہاری زندگی کے یہ سارے حالات بدلتے رہتے ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت ہے کہ جو تمہارے ایک نطفے سے ایسا انسان بنا سکتا ہے، تو اس اللہ کے لیے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. پھر اللہ کی عظمت کا تذکرہ. پھر فرمایا کچھ لوگ دین تو اختیار کرتے ہیں، لیکن بالکل مفادات پر نظر رکھ کے بالکل کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں. دین اور اسلام کے نام لینے سے مفادات پورے ہیں، تو پھر تو وہ دین کے بہت بڑے علم مردار، اور جیسے ان کے مفادات خطرے میں پڑتے ہیں، وہ اسلام اور ایمان کی زندگی سے دستبردار ہو جاتے ہیں. ان کے اللہ رب العزت نے مذمت فرمائی. پھر یہودی ہو یا صائبی ہو یا مشرک ہو یا نصرانی ہو، اللہ کے ہاں اس مذہب کی زندگی قابل قبول ہے جو ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی اختیار کرے گا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، بیت اللہ کی تعمیر، اور پھر جبل ابی قیس پہ کھڑے ہو کے انسانیت کو اس گھر کے آبادی کے لیے آواز دی. جن لوگوں نے آواز پر لبیک کہا، اللہ نے ان کے لیے بیت اللہ میں جانا لکھ دیا، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر حج میں مسلمان شریک ہوتے ہیں، جہاں اللہ رب العزت نے مادی اور روحانی ہر قسم کے نفع رکھے ہیں. پھر قرآنی قربانی کا تذکرہ فرمایا، تم بظاہر جانور ذبح کرتے ہو اور اس کا گوشت اور اس کا خون تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں تمہارے دلوں کی نیت اور ارادے پہنچتے ہیں، نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کے ارادے اور نیتوں پر اللہ فیصلہ فرماتے ہیں. قرآن کی کئی ساری آیتوں کے بارے میں فرمایا صبر کرو، تحمل کرو، برداشت کرو، اور مسلمانوں کو ترغیب دی کہ ابھی ہاتھ نہ اٹھاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ لیکن مدینہ پہنچے، مدینہ میں جانے کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں کو اجازت ملی، اب تمہیں بھی قتال کی اور جہاد کی اجازت ہے۔ اور ساتھ اس کی حکمتیں بتائیں کہ فرمایا اگر یہ قتال اور جہاد نہ ہو تو پھر یہ کفر غالب آ جائے گا، اور تمہاری عبادت خانے اور تمہاری اطاعت کے سارے مراکز یہ سب درہم برہم ہو جائیں گے، اس لیے تم بھی اس کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ جب تم دفاع کرو گے تو دشمن تم پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہزار بار سوچے گا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا، اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا، اس لیے تم بھی اجازت ہے کہ تم بھی اس کا بدلہ دو، اقدامی ہو یا جہاد دفاعی ہو، اس کی اجازت ہے۔ اب دشمن اسلامی دنیا کے اندر درندوں کی طرح تباہی مچا رہا ہے، اس لیے کہ اسے کوئی خطرہ نہیں، نہ اقدام کا اسے خطرہ ہے مسلمانوں سے، نہ اسے دفاع کا خطرہ ہے، درندوں کی طرح اسلامی دنیا کے اندر وہ تباہی مچا رہا ہے۔ تو اہل ایمان سے کہا کہ تم بھی ایسی طاقت رکھو۔ پھر فرمایا اگر تمہیں دھرتی پہ اللہ رب العزت حکومت دے دے تو اس حکومت کا آئین کیا ہو اور اس حکومت کا نظام حکومت کیا ہو؟ فرمایا ام مکناہم اقام الصلاۃ، تم نماز کو قائم کرو پورے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو، اور اس دھرتی سے اللہ کی نافرمانیوں کا سلسلہ مٹا دو اور نیکیوں کو فروغ دے دو، یہ مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ، ساری انسانیت کے لیے اب اللہ کے رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، پھر اللہ کے راستے میں جو ہجرت کرے اور ہجرت میں اللہ کے راستے میں ہجرت کرے اسے تکلیف آئے اسے اللہ بدلہ عطا فرمائیں گے، جو اللہ کے راستے میں قتال کرے موت آ جائے اللہ رب العزت اسے بہترین ٹھکانہ دیں گے۔ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ، زمین و آسمان کا یہ سارا نظام، آسمان سے بارش کا برسنا، یہ سب اللہ کی وحدانیت کی دعوت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنہیں ان لوگوں نے معبود بنایا ہے وہ تو اتنے بے بس ہیں، اگر ان کے سامنے کچھ کھانے کی چیز پڑی ہو اور ایک مکھی وہاں سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو ان کے پاس تو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ اس مکھی سے وہ چیز واپس کر لے، تو یہ عبادت کرنے والے بھی عاجز ہیں اور ان کے یہ معبود بھی عاجز ہیں، ذوف الطالب والمطلوب۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ مشرک شرک میں اس لیے مبتلا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانتا نہیں، مشرک عام طور پہ شرک میں مبتلا ہونے کی کئی دو تین وجوہات قرآن نے ذکر فرمائی، ایک تو یہ کہ اسے پتا ہے اللہ کے در پہ جاؤں گا تو زندگی بدلنی پڑے گی، اس لیے ایک دیکھ سے ہی کام چل جائے تو اچھا ہے، بابا تو ایک نظرانے سے ہی راضی ہو جائے گا، کام بن جائے گا۔ اور دوسری بات میرے عزیزو وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، اس لیے اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے۔ اگر اللہ کی قدرت عظمت کو پہچانے تو اللہ جیسا کون ہے، اللہ کی شان جیسا کون ہے، اس کے اختیار میں کون تصرف کر سکتا ہے۔ فرمایا وما قدر اللہ، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس امت کا تذکرہ فرمایا کہ تمہارا نام ہی مسلمان ہے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، اس لیے اللہ کے دین میں، اللہ کے کاموں میں خوب کوشش کرو اور کوشش کا حق ادا کرو اور اسی کی طرف تم رجوع کرو، اور اللہ رب العزت تمہاری زندگی دیکھنا چاہتا ہے اور اسی ذات پہ بھروسہ کرو، وہ بہترین مددگار ہے اور بہترین نصرت کرنے والا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک۔